نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے شرک. یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ آج کل اسی چیز کو لے کر مخالفین ہمارے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے بدعت, شرک اور بدعت, اور اس کی اتنی کثرت اور اتنی بھرمار کر دیتے ہیں کہ انسان یہ پریشان ہو جائے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. مثلا اگر آپ نے کسی ولی کے مزار پہ حاضری دے دی تو شرک, اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو شرک, اگر ولی سے مانگ لیا تو شرک, اگر نبی کا وسیلہ تو شرک, اگر صدیق کا وسیلہ تو شرک. غرض یہ کہ اتنی بھرمار کر دی کہ ہر بات میں شرک, ہر بات میں بدعت. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے. تو آج ہم گفتگو کریں گے شرک پر, کیونکہ وقت مختصر ہے, اگر ٹائم ہوا تو آگے بھی گفتگو کی جائے گی, ورنہ ہم صرف شرک پر گفتگو کریں گے. تو بڑے غور سے اس کو سماعت فرمائیں اور اس کو سمجھیں کہ اصل شرک کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں. ہر بات میں, ہر معمول میں, ہر چیز میں بغیر سوچے سمجھے صحیح العقیدہ اہل سنت پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا دینا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو جن لوگوں کو معلومات نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ بات غلط ہے, ہم جو اب تک کر رہے تھے یہ غلط ہے, تو وہ پھر اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں. جن کو معلوم ہے وہ تو اپنے معمول پر ثابت قدم, اور جن کو معلومات نہیں وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا, بہت بڑی خطا ہم سے ہو گئی. تو اس طرح وہ پھر اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے آج ہم ذرا شرک کی حقیقت کو سمجھیں کہ شرک ہے کیا, شرک کسے کہتے ہیں, اور شرک کی تعریف کیا ہے. شرک کے معنی ہے اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. شرع قائد نصفی کے مطابق کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مجوسیوں نے الہ کا تصور, الہ کے معنی خدا معبود, مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ یا واجب الوجود سمجھنا, اس کی پرستش کرنا, یہ شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا, اس کی پرستش کرنا, یہ شرک ہے. یہ شرک کی تعریف ہو گئی. اب اس کے بعد شرک کی تین قسمیں ہیں. ایک شرک فی العبادت, دوسرا شرک فی الذات, اور تیسرا شرک فی الصفات. کتنی ہو گئی؟ تین, شرک فی العبادت, شرک فی الذات, اور شرک فی الصفات. اب ان تینوں کو ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے شرک فی العبادت, شرک فی العبادت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے, کسی اور کو. اب اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی ہو, کیونکہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی, اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے گی تو شرک ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو شرک فی العبادت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. اب اس کی مثال یہ سمجھیں، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اب غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو شرک ہے. مثلا کسی انسان کو سجدہ کیا جائے گا تو شرک، کسی مزار کو سجدہ کیا جائے تو شرک. کیوں؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے، اب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ہوگا تو شرک ہو جائے. یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت. کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے. دوسری قسم ہے شرک فی الذات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کسی کو ماننا، اللہ تبارک و تعالی جیسا کسی کو ماننا، جیسا کہ مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں نا، دوسرا خدا نہیں ہے، وہی ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے. وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات میں اس کا شریک ہے. تو شرک فی ذات کیا ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کسی اور کو ماننا. تو الحمدللہ ہم یہ بھی نہیں کرتے، ہم اس جیسا کسی کو نہیں مانتے. اور پہلی چیز شرک فی العبادت، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی بندے کی عبادت نہیں کرتے. اب تیسری قسم شرک فی صفات. شرک فی صفات کیا ہے؟ جیسی صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں ایسی کسی بندے میں ماننا، کسی ذات یا شخصیت میں اللہ تبارک و تعالی جیسی صفات ماننا، یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک فی صفات ہوگا. یعنی جو چیز آپ نے اللہ تبارک و تعالی میں مانی، جو صفات، وہی صفات آپ نے کسی بندے میں مانی. اب شرک کی یہ تیسری قسم بڑی اہم ہے اور ایک لحاظ سے بڑی خطرناک بھی ہے. اور اسی تیسری قسم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور اسی تیسری قسم کو شیطان سمجھنے ہی نہیں دیتا. بہت غور سے سنیں، اسی تیسری قسم کو شیطان سمجھنے نہیں دیتا، یہیں پر آ کر آدمی گمراہ ہو جاتا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں گمراہ نہیں، دوسرے گمراہ ہو گئے اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. انہوں نے کیا سمجھا؟ تعریف کیا ہے؟ جیسی صفات اللہ تعالی کی ایسی کسی بندے میں ماننا. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جیسی صفات اللہ تبارک و تعالی کی ایسی کسی بندے میں نہیں. وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، وہ لاجواب ہے، وہ اپنی ربوبیت میں، اپنی خلاقیت میں، اپنی خالقیت میں لاجواب ہے. اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے. اب کیا ہوا؟ تیسری قسم شرک فی صفات ہی کی وجہ سے ان لوگوں نے ٹھوکر کھائی. اب انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی جیسا تم نبیوں کو مانتے ہو، تم ولیوں کو مانتے ہو، تم شہداء کو مانتے ہو، تم صالحین کو مانتے ہو، جبکہ یہ ساری صفات صرف اللہ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کو ہم جیسا مانتے ہیں، اس کے علاوہ ایسا کسی کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. کچھ صفات، بہت سی صفات بلکہ ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں بھی ہیں، اور ویسی ہی صفات اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں صفات میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیسے؟ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کیا ہے؟ رحیم. قرآن کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورہ بقرہ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی بات اٹل ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، قرآن کی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اب وہ کہتے ہیں دیکھو رحیم اللہ کے، ہم نے کہا ٹھیک ہے رحیم اللہ ہے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور قرآن نے کہا. اب ان کے کہنے کے مطابق جو صفات اللہ میں مانی جائیں وہ کسی اور میں نہیں ماننی چاہیے، یہ بات ہے نا، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے. ان کے قول کے مطابق اگر اللہ رؤوف اور رحیم ہے تو پھر کسی دوسرے کو رؤوف اور رحیم نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہوئی نا. ہم نے یہ کہا نا کہ جو صفات اللہ کی کسی اور میں نہ مانیں، اگر کسی اور میں مانیں گے تو شرک پہ صفات ہوگا. تو انہوں نے اسی چیز کو کہا کہ دیکھو اللہ رؤوف اور رحیم، ہم نے کہا ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اب اسی قرآن کی دوسری آیت دیکھو، قرآن کہتا ہے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کس کے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام. اور تحقیق آئے تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر، اور وہ ایسے رسول ہیں، اب ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، یعنی اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا ہے، ان پر سخت گزرتا. پھر قرآن کہتا ہے تمہاری بھلائی کے چاہنے والے اور مومنین پر رؤوف اور رحیم. اب یہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو صفت اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن. ادھر کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رؤوف اور رحیم ہے لوگوں پر، اور یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب کیا کریں، یہ صفت تو اللہ کی بھی اور یہی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں آیتوں میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے بالذات، اس کو کسی نے رؤوف اور رحیم بنایا نہیں ہے، وہ خود بخود رؤوف اور رحیم ہے، اور اس کا محبوب اس کے بنانے سے رؤوف اور رحیم. مسئلہ حل ہو گیا، بات ہو گئی نا، رؤوف یہ بھی ہے رؤوف یہ بھی، رحیم وہ بھی ہے رحیم یہ بھی ہے، وہ بھی رؤوف اور رحیم، اس کا محبوب بھی رؤوف اور رحیم، وہ خود بخود رؤوف اور رحیم ہے، اس کا محبوب اس کے بنانے سے رؤوف اور رحیم. اب شرک نہیں ہوگا، اب شرک نہیں ہوگا. اب عقیدہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بنانے سے رؤوف اور رحیم، اور اس کی شان کیا ہے، وہ بالذات رؤوف اور رحیم، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اس کو رؤوف اور رحیم بنائے، معاذ اللہ، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ خود رؤوف ہے وہ خود رحیم. اب بات آپ نے دیکھ لی نا، دونوں آیتیں قرآن کی آیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں صفتیں اپنی اور دونوں صفتیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرما دی. ایک مثال، ساری مثالیں قرآن سے دوں گا کیونکہ حدیث پیش کرو کہتے ضعیف ہے، قرآن کو تو معاذ اللہ کوئی غلط کہہ نہیں سکتا، جو کہے گا وہ خود دار اسلام سے خارج، قرآن کی ایک ایک آیت درست. ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ، کیا مطلب؟ غیب کا علم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس ہے. غیب کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا، جو ظاہر نہ ہو. اللہ کے پاس علم ہے نا، اور کیسا علم ہے؟ جو ہم کر چکے ہیں جانتا ہے، جو کر رہے ہیں جانتا ہے، جو آئندہ کرنے والے ہیں جانتا ہے، جو آپ سوچ چکے ہیں جانتا ہے، اور جو اس وقت سوچ رہے ہیں جانتا ہے، جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے. ایسا علیم کہ علیم بذات صدور، سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. ایسا علیم و خبیر ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سب کچھ کرتا. تو اب اللہ کی کیا صفت ہوئی؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہوا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، سورہ نمل. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے. کون نہیں جانتے؟ جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمینوں میں ہے. قرآن کا فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہوا قرآن کا؟ اللہ کے سوا جو کوئی زمینوں میں یا آسمانوں میں ہے غیب نہیں جانتا. فیصلہ ہو گیا نا. اب کیا عقیدہ بنا؟ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. ٹھیک ہے، یہی آیت کو پیش کرتے ہیں. دیکھو، تم کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے، ہاں واقعی قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت تو غلط نہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا عقیدہ غلط ہے. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہی یہ صفت اللہ کی ہے. یہ صفت تم نبی میں مانو گے تو شرک. تم تو سارے کے سارے اہل سنت مشرک ہو گئے. تم نے جو صفت اللہ کی مانی، وہی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لی. تو قرآن ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، قرآن ہے، آؤ ہم ایک اور آیت پیش کریں، یہ بھی قرآن ہے. ارشاد ربانی ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. قرآن ہے، انہوں نے قرآن پیش کیا، ہم کہتے ہیں یہ بھی قرآن. ارشاد ربانی کیا ہوا؟ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو ہی آگاہ فرماتا ہے اور کسی کو علم نہیں دیتا. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، کسی کو آگاہ نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں میں. اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، مگر وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم دیتا ہے. پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے. اب پسندیدہ رسول کون ہے؟ اور ان سارے پسندیدہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کون؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باپ کے چار بیٹے ہوں، اس نے کہا میں نے ان چاروں کو سکھا دیا، میں نے ان چاروں کو سمجھا دیا، میں نے ان چاروں کو بتا دیا، میں نے ان چاروں کو باخبر کر دیا، مگر جس اب پوچھا کس کو سب سے زیادہ بتایا؟ کہا جس سے سب سے زیادہ محبت. اور ہوتا یہی نا، جس سے زیادہ محبت اس کو زیادہ دے دیا، جس سے کم اس کو کم دیا. قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں. تو رسولوں میں کس کو چاہا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا اسے سب سے زیادہ بتایا، اور جس کو سب سے زیادہ چاہا وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ان کو سب سے زیادہ چاہا تو سب سے زیادہ انہیں کو بتایا. ثابت ہو گیا. اب ان آیتوں میں تدبیر کیسے ہو؟ پہلی آیت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی زمینوں میں ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں وہ نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ باخبر کر دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں جسے چاہے. تو پسندیدہ رسول میں اس نے بتا دیا. اب عالم الغیب والشہادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، غیب کا علم اللہ بھی جانتا ہے اور غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں. فرق یہ ہے وہ بذات جانتا ہے، یہ اس کی عطا سے جانتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا، اس میں شرک نہیں ہوا نا، اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ اگر آپ اس کی ذات میں شریک کریں، اس کی صفات میں شریک کریں تب شرک ہوگا. وہ تو بذات جانتا ہے، اس کی شان یہ کوئی اسے نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے. اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں، کوئی نہ بتائے تب بھی جانتا ہے، اور اس کا محبوب اس کے بتانے سے جانتا ہے. تو اس میں شرک نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیب کا علم جانتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب کا علم جانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ بذات جانتا ہے، اسے کوئی نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے، اور اللہ کا حبیب اس کے بتانے سے جانتا ہے. تو اب یہ شرک فی صفات نہیں ہوگا، شرک فی صفات نہیں ہوگا. دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تیسری آیت، یہ ساری وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو ہم کرتے ہیں اور پھر ہم پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت. وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت پیش کرتے ہیں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار نہیں. قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 107، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست اور نہ مددگار. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو واقعی قرآن کی آیت ہے، اور وہ اس طریقے سے پیش کریں گے، دیکھو اللہ کے سوا، اب اللہ کے سوا میں کون ہے؟ نبیین اللہ کے سوا، صدیقین اللہ کے سوا، شہداء اللہ کے سوا، صالحین اللہ کے سوا، ائمہ مجتہدین اللہ کے سوا، سارے مومنین اللہ کے سوا. جب اللہ کے سوا کہہ دیا تو جو بھی ہیں سب اس میں آ گئے. تب مطلب کیا ہوا؟ ہمارا کوئی مددگار نہیں اور کوئی دوست نہیں اللہ کے سوا، یعنی مددگار صرف اللہ ہے اور دوست صرف اللہ ہے. یہی بات ہے نا. اب وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبیوں ولیوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو، نبیوں ولیوں سے مدد مانگ رہے ہو. کوئی غوث سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی خواجہ سے مانگ رہا ہے، کوئی داتا سے مانگ رہا ہے، کوئی قطب ربانی، کوئی مجدد الف ثانی، کوئی مخدوم سمنانی، کوئی محبوب ربانی، کس کس سے مانگ رہے ہو؟ اور قرآن کہہ رہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے کوئی دوست اور نہ مددگار اللہ کے سوا. اب لوگ سوچیں ہاں واقعی ہم تو شرک کر رہے ہیں. جب قرآن کی آیت پیش کی ہم کہتے ہیں اچھا تم یہ کہتے ہو کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں، ہم بھی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں. پھر اس کا جواب دو، سورہ تحریم پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 4، قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، اور جتنے نیک مومن ہیں یہ سب مددگار ہیں. اب کیا کہو گے؟ وہ تو کہہ رہے کوئی مددگار نہیں. اللہ فرما رہے اللہ تعالی مددگار ہے، اور جبریل وجبریل وصالح المؤمنین، جتنے نیک مومن ہیں سب مددگار ہیں. اب آیت میں تدبیر کیسے ہوگی؟ ایک طرف کہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، دوسری طرف کہاں اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، نیک مومن بھی مددگار ہیں. تطبیق اس طرح ہوگی، اللہ مدد کرے گا بالذات، خود بخود مدد کرے گا، جبریل مدد کریں گے، مومن مدد کریں گے، نبی مدد کریں گے، اللہ کے سوا جتنے مدد کریں گے وہ اس کی عطا سے مدد کریں گے. شرک نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اگر یہ شرک کا فتویٰ لگاؤ گے تو انبیاء بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، معاذ اللہ، انبیاء بھی داخل ہو جائیں گے. یہی قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے گھیر لیا، آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سوا پکار رہے ہیں مدد کے لیے. اللہ کو پکارنا چاہیے تھا نا، اللہ تو مجھے بچا، میری مدد کر. وہ کیا کہہ رہے ہیں، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے اللہ کے راستے میں؟ تو کیا معاذ اللہ انہوں نے شرک کیا؟ نہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حقیقی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اس کی عطا سے مدد کرنے والے یہ مومن بھی ہیں. پھر ان کے حواریوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. قرآن کہتا ہے ان کے حواریوں نے، ان کے امتیوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں مدد کرنے والے. تو کیا وہ بھی سارے مشرک ہو گئے؟ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہے نا، مدد کی ضرورت. مکان بنانا ہے تو مزدوروں کی مدد کی ضرورت، اس سے پہلے نقشہ بنانا ہے تو انجینئر کی مدد کی ضرورت. سب ایک دوسرے کے محتاج، صرف ایک ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. سارے نبی اس کے محتاج ہیں، سارے ولی اس کے محتاج ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی، اگر یہ مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، یہ مجازی طور پر ایک دوسرے کے مددگار ہیں، حقیقی مددگار اگر ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و علا. تو اس میں شرک نہیں ہے، تو یہ شرک فی صفات نہیں ہے. ہاں اگر وہ صفات آپ بعین ہی اسی طرح مانیں تب شرک ہوگا. اور کوئی بھی جاہل سے جاہل سنی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ولی یا یہ نبی بذات مدد کرتا ہے. سب کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں. ولا تعاونوا، اور نہ مدد کرو علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں. تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے. انسان مر گیا، نہلانے کے لیے ضرورت، مدد کی ضرورت ہے نا، مردہ خود بخود تو نہیں نہا سکتا. کفن پہنانے کے لیے مدد کی ضرورت، قبر تک لے جانے کے لیے، کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے ایمان والوں کی ضرورت، قبر میں اتارنے کے لیے پھر ضرورت. ایک دوسرے کے محتاج ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں کہ آدمی خود بخود نہا کے کفن پہن کے لیٹ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بہت سے ولیوں کا ایسا بھی ہوا، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے تھے. حضرت بابا شاہ جمال رحمت اللہ علیہ لاہور میں جن کا مزار ہے، غسل کیا، کفن پہنا اور لیٹ گئے اپنے حجرے میں. رات ہو گئی، روح پرواز کر گئی. مرید کو بشارت دے دی، مجھے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہا چکا ہوں، میں نے کفن بھی پہن لیا، بس جس حجرے میں ہوں یہیں قبر کھود کے دفن کر دیں. لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا نا، کیوں مرنے کے لیے تیار نہیں تو کیسے کریں؟ ارے ہم مریں گے، ہم کفن پہنیں گے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اگر بس چلے تو ملک اور موت سے بھی کہتے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ذرا میں کچھ دیر دنیا میں رہ جاؤں. تو ہر چیز کے لیے ضرورت، اللہ نے سب کو ایک دوسرے کا محتاج کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ صرف میری ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں. تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ عالم الغیب ہے، اس کا نبی بھی عالم الغیب ہے، وہ غیب جاننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نبی غیب جاننے میں اللہ کا محتاج ہے. نبی اللہ کی عطا سے جانتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بذات مدد کرتا ہے، نبی اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور مدد تو دور کی بات ہے، کسی مشکل میں صرف پکار لو اسی وقت مدد پہنچ جائے. امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، پاؤں سن ہو گیا، سن ہو جاتا ہے نا بیٹھے بیٹھے، آدمی اٹھتا ہے ایک دم گر جاتا ہے، تو انہوں نے کہا میرا پاؤں سن ہو گیا. کسی صحابی نے کہا اس کو پکارو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، پاؤں صحیح ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اسی وقت کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے پکارا، اسی وقت پاؤں درست ہو گئے. سب سے زیادہ حضور سے محبت، تو ان کے تو نام سے ہی مشکل دور ہو جائے، تو اگر نگاہ کرم ہو جائے تو ساری مشکلیں دور ہو. ان کا نام ہی دافع البلا ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. ایسی عظیم شان ذات، تو وہ ذات مدد کرتی ہے اللہ کی عطا سے، اور اللہ مدد کرتا ہے بغیر کسی کی عطا کے، وہ خود بخود مدد کرتا. تو شرک اس وقت ہوگا جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ خود مدد کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو چیز ہم مانیں، وہی چیز وہی صفات اگر کسی بندے کے لیے مانیں تب یہ شرک ہوگا. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اس میں وہ دور سے مانے یا نزدیک سے مانے، زندہ کے لیے مانے یا مردہ کے لیے مانے، ہر حال میں شرک ہوگا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ نے مردہ کے لیے مان لیا، یعنی جو بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں آپ کہتے ہیں وہ مدد کرتے، ہم کہتے ہیں ہاں مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، تو اس میں شرک نہیں. تو آپ نے سمجھ لیا شرک کی تیسری قسم شرک فی الصفات ہے، جو صفات اللہ کے لیے وہی صفات بندوں کے لیے تب شرک. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اپنی جگہ ہیں، اللہ رؤوف ہے رحیم ہے، اس کا محبوب رؤوف اور رحیم ہے، فرق یہ ہے کہ وہ رؤوف اور رحیم بذات ہے، اور یہ رؤوف اور رحیم اس کے بنانے سے، وہ مدد کرتا ہے خود، یہ مدد کرتے ہیں اس کی عطا سے، وہ علم جانتا ہے خود اور یہ علم جانتے ہیں اس کے بتانے سے، تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں. تو یہ تین چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، شرک فی العبادت، شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات. تو اس تیسری چیز کو اگر ہم سمجھ لیں، ہم کیا سمجھ لیں، ہم نے تو سمجھا ہوا، یہ لوگ اگر سمجھ لیں تو ہم پر فتوے نہ لگے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اگر کسی ولی کے مزار پر جا کر کہتے ہیں تو ہمارا ہرگز عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہی کر رہا ہے، اللہ کی عطا سے کر رہا ہے. ایک عورت نے جا کر کہا ہے داتا گنج بخش میرے بیٹے کو صحیح کر دی، کسی نے کہا حضرت یہ تو شرک کی بات، دیکھیے اس کو کہنا چاہیے اے اللہ میرے بیٹے کو صحیح کر دے، یہ داتا گنج بخش کا لیج بیری کہاں سے صحیح کریں گے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر اس کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں ہو اور ڈاکٹر باہر نکلے تو کیا کہے گی، ڈاکٹر میرے بیٹے کو صحیح کر دو، شرک ہو گیا؟ نہیں شرک نہیں ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، ذریعہ ڈاکٹر ہے. ہم نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں، کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ ہے، سامنے اس کے وہی ہے، ذریعہ وہ ہے. تو جب ادھر شرک نہیں ہے تو ادھر بھی شرک نہیں، یہاں کرتے رہو تو شرک نہیں، اور ہم نے اگر مان لیا تو شرک ہو گیا. تو اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہیے. ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت بالکل خالص کھرا سونا ہے، اس کو کئی مرتبہ آزمایا جا چکا ہے، یہ کھرا ہی سونا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اور جتنے مواحد صوفیاء ہیں اور صوفیاء سے وابستہ افراد ہیں اتنے یہ نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، لا معبودا الا ہو، لا مسجودا الا ہو، لا محبوبا الا ہو، لا الہ الا ہو، उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई मजदूर नहीं, उसके सिवा कोई बढ़कर इबादत के लायक नहीं। सब कुछ अगर है तो अल्लाह की जात। तो ये तो हम कह रहे हैं, सूफिया कह रहे हैं, उनके मानने वाले कह रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा मवाहिद हैं उन्हीं पर शिर्क और बिदत के फतवे लगाए जाते। तो बात आपने समझ ली। आज हमने आपके सामने शिर्क के मुतालिक बयान किया। दूसरा लफ्ज है बिदत, लेकिन अब बिदत के लिए टाइम नहीं, क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली। इंशाल्लाह आइंदा नशीस में हम उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि बिदत किसे कहते हैं और बिदत क्या होती है। यही दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, ये शिर्क है, ये बिदत है। हाथ उठा ली तो शिर्क है, बिदत है। मजार पे चादर चढ़ा दी तो शिर्क और बिदत है। फला कर लिया तो शिर्क, सारी चीजें शिर्क और बिदत। तो इस तरह तो पूरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी। और सरकार का इरशाद है, गिरामी सुनो, हदीस मुबारका, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, मुझे डर यह है कि तुम दुनिया में मुलविस हो जाओगे, मुझे डर यह है कि दुनिया में मुलविस हो जाओगे। सरकार को तो खौफ नहीं कि हम शिर्क करेंगे, इनको डर है कि हाँ ये मुशरिक हो रहे हैं। उनको डर नहीं था, हाँ डर यह था कि दुनिया में मुलविस हो जाओगे। वो तो हो रहा, दुनिया में मुलविस हो रहे हैं, दीन को छोड़कर दुनिया की तरफ जा रहे हैं। हाँ शिर्क किसी ने नहीं, कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क जो है जुल्म अज़ीम है। और हकीकत है, अगर अल्लाह की जात में किसी को शरीक किया जाए, उसकी जात में, उसकी सिफात में या इबादत में, तो जाहिर है शिर्क हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई ऐसा नहीं। तो ये चीजें हमने आपके सामने बयान की, और कुरान की आयत जो पेश की उसके जवाब में हमने कुरान ही की आयत पेश की। दोनों आयतें अपनी जगह दुरुस्त हैं, फर्क हमने आपके सामने बयान कर दिया। इसको अपने जहनों में रखिए। अगर कोई आपके अकीदे को मुतजलजल करने की कोशिश करे, गुमराह करने की कोशिश करे, वो कुरान पेश करे, आप भी कुरान पेश करें। आइए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। मसलक हक अहले सुन्नत वल जमात पर हमेशा हमेशा कायम दाइम रख, इसी पर जिंदा रख, इसी पर मौत अता फरमाए। ए इलाहुल आलमीन, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के मिशन को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार है उन्हें बारे कर्ज से दोषी फरमा, जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ए इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए यहाँ हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इन सब की जाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन अल्लाह व मलाइकतहु सल्लूना अलन नबी या अय्युहल लजीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।